जिक्र जो है वो नेक होने से ज्यादा पाक होने के लिए करते हैं, क्योंकि जैसे कपड़ा मैला होता है ऐसे दिल मैला होता है, तो जिक्र करोगे तो दिल का मैलापन दूर होगा, तो पाकी हुई ना फिर वो। हजरत अबू का सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रंजीदा से होकर हाजिर हुए, रंजीदा थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि मैं तुम्हें रंजीदा देख रहा हूं, क्या बात है? उन्होंने अर्ज किया कि गुज़िश्ता शब मेरे चचाजाद भाई का इंतकाल हो गया। मैं नजा की हालत में उनके पास बैठा था, इस मंजर से तबीयत पर असर है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने उसको ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन भी की थी? अर्ज किया कि की थी। इरशाद फरमाया कि उसने ये कलमा पढ़ लिया था। अर्ज किया कि पढ़ लिया था। इरशाद फरमाया कि जन्नत उसके लिए वाजिब हो गई। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, जिंदा लोग इस कलमे को पढ़ें तो क्या है? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो मरतबा यह इरशाद फरमाया कि कलमा उनके गुनाहों को बहुत ही मुनहदिम कर देने वाला है, यानी मिटा देने वाला है। एक अली रजी अल्लाह तआला ने कि एक हदीस नकल की, लेकिन उसका तर्जुमा नहीं लिखा। ابن عباس ايضا قلت وروي عن علي مرفوعا من قال اذا مر بالمقابر السلام على اهل لا اله الا الله من اهل لا اله الا الله كيف وجدتم قول لا اله الا الله يا لا اله الا الله اغفر لمن قال لا اله الا الله واحشرنا في زمره من قال لا اله الا الله غفر له ذنوب 50 سنه جو آدمی ایسا قبرستان میں جا کر یہ پڑھتا ہے ایسے تو اس کے 50 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ قیل یا رسول اللہ من لم تکن له ذنوب 50 سنة، عرض کیا گیا کہ کسی کے پاس اگر 50 سال کے گناہ نہیں ہے تو، قال لوالدیہ ولقرابتہ ولعامت المسلمین، اس کے بھی معاف ہو جائیں گے، اس کے والدین کے بھی معاف ہو جائیں گے، اس کے رشتہ داروں کے بھی معاف ہو جائیں گے۔ مقابر میں اور میت کے قدیم کلمہ طیبہ پڑھنے کے متعلق بھی کثرت سے احادیث میں ارشاد ہوا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جنازے کے ساتھ کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ ایک حدیث میں ہے کہ میری امت کا شعار جب وہ پل صراط پر چلیں گے تو لا الہ الا انت ہوگا۔ دوسری حدیث میں ہے کہ جب وہ اپنی قبروں میں سے اٹھیں گے تو ان کا نشان لا الہ الا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون ہوگا۔ تیسری حدیث میں ہے کہ قیامت کے اندھیروں میں ان کا نشانہ لا الہ الا انت ہوگا۔ لا الہ الا اللہ کو کثرت سے پڑھنے کی برکتیں مرنے سے پہلے بھی بسا اوقات نزا کے وقت سے محسوس ہو جاتی ہیں، اور بعض اللہ کے بندوں کو اس سے بھی پہلے ظاہر ہو جاتی ہیں۔ ابو العباس کہتے ہیں کہ میں اپنے شہر اشبیلہ میں بیمار پڑا ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ بہت سے پرند بڑے بڑے اور مختلف رنگ کے، سفید، سرخ، سبز ہیں، جو ایک ہی دفعہ سب کے سب پر سمیٹ لیتے ہیں اور ایک ہی مرتبہ کھول دیتے ہیں، اور بہت سے آدمی ہیں جن کے ہاتھ میں بڑے بڑے طباق ڈھکے ہوئے ہیں جن کے اندر کچھ رکھا ہوا ہے۔ میں ان سب کو دیکھ کر یہ سمجھا کہ یہ موت کے تحفے ہیں۔ میں جلدی جلدی کلمہ طیبہ پڑھنے لگا۔ ان میں سے ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ تمہارا وقت ابھی نہیں آیا، یہ ایک اور مومن کے لیے تحفہ ہے جس کا وقت آ گیا ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے جب انتقال ہونے لگا تو فرمایا مجھے بٹھا دو، لوگوں نے بٹھا دیا۔ پھر فرمایا یا اللہ، تو نے مجھے بہت سے کاموں کا حکم فرمایا، مجھ سے اس میں کوتاہی ہوئی، تو نے مجھے بہت سی باتوں سے منع فرمایا، مجھ سے اس میں نافرمانی ہوئی۔ 3 مرتبہ یہی کہتے رہے۔ اس کے بعد فرمایا لیکن لا الہ الا اللہ۔ یہ فرما کر ایک جانب غور سے دیکھنے لگے۔ کسی نے پوچھا کیا دیکھتے ہو؟ فرمایا کچھ سبز چیزیں ہیں، نہ وہ آدمی ہے نہ جن۔ اس کے بعد انتقال فرمایا۔ زبیدہ کو کسی نے خواب میں دیکھا، اس سے پوچھا کیا گزری؟ اس نے کہا ان 4 کلموں کی بدولت میری مغفرت ہو گئی، لا الہ الا اللہ افنی بہا عمری، لا الہ الا اللہ ادخل بہا قبری، لا إله إلا الله أخلو بها وحدي، لا إله إلا الله ألقى بها ربي، لا إله إلا الله کے ساتھ اپنی عمر ختم کروں گی، لا إله إلا الله کو قبر میں لے کر جاؤں گی، لا إله إلا الله ہی کے ساتھ تنہائی کا وقت گزاروں گی، اور لا إله إلا الله ہی کو لے کر اپنے رب کے پاس جاؤں گی. یہ پڑھا کرتی تھی تو اللہ تعالیٰ کو یہ اتنا پسند آیا کہ اس کی وجہ سے مغفرت فرما دے. جس کلمے کا ہم لوگ ورد کرتے ہیں اور جس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی عادت ڈالنے کی، بڑا عجیب برکت والا کلمہ ہے اور اس کے اندر بہت نورانیت ہے، بہت حلاوت ہے، بہت مٹھاس ہے، بہت نور ہے اس میں. جب اس کے اثرات دل میں اترنے لگتے ہیں ذکر کرنے کی وجہ سے، پابندی سے، تو دل میں نرمی آ جاتی ہے، دل میں حق کو قبول کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے، قساوت قلبی جو ہے نا وہ دور ہوتی ہے. اسے بعض چیزیں اس دنیا میں بڑی عجیب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہیں، اس میں سے ایک چیز جو ہے زبان ہے اور اس کے اعمال ہیں. جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، اس کی جسامت بہت چھوٹی ہوتی ہے لیکن اس کی غلطی بہت بڑی ہوتی ہے، اس کی غلطی بھی بہت بڑی ہوتی ہے، اس کا نفع بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. اس لیے اسلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت بیان کرنا ایک مستقل عمل ہے. اللہ تعالیٰ کی الوہیت بیان کرنا، اللہ کی پاکی بیان کرنا، اللہ کی حمد بیان کرنا، اللہ کی بڑائی بیان کرنا بہت بڑا عمل ہے. عام طور پر زبان سے جو چیز بیان کی جاتی ہے وہ دل کی ترجمان ہوتی ہے. ان الکلام علی الفؤاد و انما جعل اللسان علی الفؤاد دلیلا، بات تو اصل آدمی کے دل میں ہوتی ہے اور زبان جو ہے نا اس دل کے اندر پائے جانے والے مضمون کی ترجمان ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر دل میں کثرت سے ہونے کی علامت ہے اور اس کی وجہ سے دل میں نورانیت اترتی ہے، بیٹھتی ہے، جمتی ہے. پاکی، ناپاکی، حلال، حرام، صحیح، غلط، ان میں سے بڑی بہت سی چیزوں کا تعلق جو ہے بڑے بڑے پیمانے پر وہ زبان سے ہے. جس عورت کی طرف دیکھنا بھی حلال نہیں رہتا، صرف اس کے ساتھ میں نکاح تو قبل تو کے دو لفظ بول دے جاتے ہیں اور حلال ہو جاتا ہے. جو رشتہ حرام تھا وہ رشتہ حلال ہو جاتا ہے. طلاق کا لفظ آدمی زبان سے بولتا ہے، جو رشتہ حلال تھا وہ حرام ہو جاتا ہے. خرید و فروخت میں برسوں کی کمائی جو اس نے جمع کر کے رکھا تھا، وہ کوئی چیز خریدتا ہے اتنے پیسے پورے اس کو دے دینے پڑتے ہیں، خرید لیوں بولتے ہیں اس کے پورے پیسے اس کو چلے جاتے ہیں. اور جس نے اتنے زمانے برس کے محنت کر کے زندگی بھر جہاں کما کے جس نے اپنا مکان بنایا تھا، یہ مکان میں نے بیچ دیا، بولے تو دوسرے کا ہو جاتا. اس نے کہا میں نے خریدا، اس نے کہا میں نے بیچا. نکاح کے اندر بھی ایجاب قبول ہوتا ہے، بے خرید و فروخت میں بھی ایجاب قبول ہی ہوتا ہے. اس وقت وہ اس کا ہو جاتا ہے، وہ اس کا ہو جاتا ہے. کافر جو ہے ایمان کا کلمہ بولتا ہے تو سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، شرک اور کفر بھی معاف ہو جاتا ہے. شرک اور کفر پر اگر کوئی مرا اس دنیا میں تو معافی نہیں ہے، دنیا میں توبہ کر لیا تو معافی ہے، توبہ میں آ جاتا ہے. اور اگر عمر بھر ایک آدمی نیک متقی پرہیزگار رہا لیکن کوئی کلمہ کفر زبان سے بول دیا، پورا چلے گیا. اللہ نے عجیب رکھا ہے زبان کا معاملہ. اس لیے صوفیہ جو ہے زبان کی احتیاط پہ بہت زور دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا بڑا اہتمام ہے. فرشتے مقرر بادما الفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو تلفظ بھی کرتا ہے تو اس کے پاس نگران موجود ہے، محفوظ بھی کر لیتے ہیں اس کو. اس لیے انتہائی نیک دلی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، کسی بھی غرض کو ملائے بغیر، صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ ہی کی خاطر، اللہ کی توحید کو بیان کرنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، صرف اکیلے اللہ الہ ہے، کوئی دنیا میں معبود نہیں، آسمان میں نہیں، زمین میں نہیں. یہ جو اپن لطائف پہ سے لا الہ الا اللہ کی مشق کرتے ہیں نا، لطائف پہ سے گزارتے ہیں لا بول کے، کسی جگہ دیکھنے میں تو نہیں آیا مجھے، لیکن صوفیہ کی باتوں سے جو سمجھ میں آیا وہ یہ کہ نفس کے اوپر سے جب لا آتا ہے تو پورے عناصر اربع پہ سے آ جاتا ہو، چونکہ نفس پورے عناصر اربع کی ملنے کے بعد بنتا ہے، آگ، پانی، مٹی، ہوا اور اس کے جو مرکبات ہیں، مولدات ہیں، ان سب کا مجموعہ نفس کے ساتھ ہے. تو اب اس کے الہ ہونے کی یہ الہ نہیں ہے. نفس اور نفس سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں ہیں وہ الہ نہیں ہیں، مطلب یہ کہ مادہ الہ نہیں ہے یہ. پھر وہاں سے دل، وہاں سے روح، پھر وہاں سے سر، پھر وہاں سے خفی، پھر وہاں سے اخفا، اخفا تک آنے تک جو ہے نا، یہ مادیات سے اوپر مجردات، مجردات سے عقول، ارواح، ان سب سے آگے نکل کر عرش تک جو ہے نا، عرش کے اوپر تک معاملہ چلے جاتا ہے. تو جب لا الہ بولتے ہیں کہ کوئی الہ نہیں ہے، تو مطلب یہ کہ نہ آسمان میں نہ زمین میں مگر اللہ، اللہ الہ ہے. وہ اللہ فی السماء و فی الارض، وہی اللہ ہے آسمان میں، وہی اللہ ہے زمین. وہو کیا ہے؟ فی الارض الہ، فی السماء الہ، فی الارض الہ. آسمان میں بھی الہ وہی ہے، زمین میں بھی الہ وہی ہے. اس لیے بہت ہی نیک نیتی سے، دل خلوص دل کے ساتھ میں لا الہ الا اللہ کہنا چاہیے. اور الا اللہ جب کہیں، چونکہ لا الہ میں سب سے الہ الوہیت کی نفی ہوگی، تو اللہ کے لیے اس کو ثابت کرے، اللہ ہی ایک الہ ہے، اللہ اکیلے الہ ہیں، اللہ اکیلے لائق عبادت ہیں، وہ اکیلے معبود ہیں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ بڑے ہیں، وہی عظیم ہیں، وہی خالق ہیں، وہی مالک ہیں. تو اللہ الہ ہیں کے پیچھے ایک سوال جواب رہتا ہے، کیوں ہے وہ؟ جو وہ بڑے ہیں، عظیم ہیں، وہ معبود ہیں. تو وہ مضمون کی طرف کبھی کبھی لے جاتے جانا ذہن، تو پھر عظمت دل میں بیٹھتی ہے. کتابوں میں لکھا ہے، ذکر کی صوفیہ کی کتابوں میں، کہ وہ ذکر جو اللہ تعالیٰ کی عظمت کے دھیان کے ساتھ ہوتا ہے، وہ اثر ڈالتا ہے دل پر. جو عظمت کے دھیان کے ساتھ میں ہوگا، وہ دل پر اثر ڈالتا ہے، اس سے وزن پڑتا ہے، قلب میں عظمت آتی ہے، خشوع پیدا ہوتا ہے. ایک جگہ سے پڑھ رہا ہوں، بہرحال ذہن میں نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک روایت میں ہے کہ حق میں سب آپ کے نزدیک برابر تھے، اللہ کے معاملے میں، دین کے معاملے میں. آپ کی مجلس حلم اور علم اور حیا اور صبر اور امانت کی مجلس ہوتی تھی. آپ کی مجلس میں حلم اور علم اور حیا اور صبر اور امانت، مجلس میں جو باتیں ہوتی تھیں وہ باہر نہیں جاتی تھیں. المجالس بلا امانہ، اگر کوئی ایسی بات ہوتی جو باہر نہیں جانے کی ہوتی تو نہیں جاتی. بعض باتیں باہر جانے ہی کی ہوتی ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے. مجلس میں کسی سے کوئی بات ہو گئی تو اس کو باہر نہیں بولا جاتا تھا. مجلس میں بیٹھنے والے مشورہ کر رہے ہوں یا کچھ بھی کر رہے ہوں، صبر اور برداشت سے کام لیتے تھے، بے صبری نہیں دکھاتے تھے، حیا ہوتی تھی باتوں میں بھی کاموں میں بھی. علم ہوتا تھا، یعنی جہالت والے نہ بات کی جاتی تھی نہ کام کیے جاتے تھے. اور علم ہوتی تھی، علم ہوتا تھا. علم اور صبر ملتی جلتی چیزیں، علم کا ترجمہ بردباری سے کرتے ہیں. علم کے اندر وقار بھی ہوتا ہے، برداشت کے ساتھ وقار ہو، وقار کے ساتھ برداشت کرنا. اور طمانینت ہوتی ہے، عجلت نہیں، ہڑاہڑی نہیں. علم کی خصوصیت ہے کہ اس میں طمانینت اور تسلی پنا ہوتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا، اس میں ایک صحابی تھے اشج نام کے. تو جب آپ کے پاس آئے تو عام طور پر جو ہے نا، حضور کو دیکھنے کے شوق میں، حضور سے ملنے کے شوق میں، لوگوں میں جو ہے نا ایک دم ایک وفور جذبہ ہوتا تھا، جوش ہوتا تھا. تو سواریوں سے کود کے ایک دم آ جاتے تھے ملنے کے لیے. تو حضرت اشد جو ہیں وہ، انہوں نے اپنا جانور ایک جگہ باندھا، پھر اپنے خیمے میں جا کے پانی جمع کیا، پانی اکٹھا کیا، پھر پانی سے غسل کیا. غسل کرنے کے بعد میں کپڑے پہنے، کپڑے پہن کے خوشبو لگائی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اشج، تمہارے اندر دو عادتیں ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں. اس میں اپنے ان دو کا ذکر فرمایا، الحلم والاناعت. میں تمہارے مزاج میں حلم ہے اور اناعت ہے، इनायत माने आहिस्ता से धीरे धीरे से करना, उजलत हड़ा हड़ाहड़ी नहीं करना। अल इल्म वल इनायत। तो आपकी मजलिस में बुर्दबारी और हिल्म और वक़ार होता था। बाज़े ही बुजुर्ग ऐसे देखे गए हैं जो जिनके मजलिस में बेतकल्लुफी, हंसी मजाक, दिल लगी, हंसना हसाना भी होता, लेकिन अक्सर हमने जिन बुजुर्गों को देखा है, बंदे ने जिन बुजुर्गों को देखा है ज्यादातर, जैसे शेख़ुल हदीस मौलाना ज़करिया साहब को देखा है मैंने, एक बुजुर्ग वही होते थे हज़रत मौलाना ज़करिया साहब के पास ही, मौलाना असदुल्लाह साहब, बल्कि असदुल्लाह साहब जो हज़रत मौलाना क़ारी सिद्दीक़ साहब बानवी रहमतुल्लाह अलैह के शेख थे, हतानवी के बड़े खुलफा में से थे। फिर मौलाना यूनुस साहब को भी देखा, ये तो मज़ाहिर उलूम के हुए, हज़रत जलाल आबादी रहमतुल्लाह अलैह, क़ारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह को भी देखा है, और सिद्दीक़ साहब बानवी को भी देखा है, मौलाना आली मियां को भी देखा है, हज़रत सूफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह वालिद बुजुर्गवार को देखा है। बड़े पाए के जो बुजुर्ग होते उनमें से कुछ नाम लिया समझो, बड़े पाए के शुमार होते थे। महाराणा इनाम उल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह को देखा है, उनके साथ के जो लोग थे रुफका पुराने, वो भी बड़े बुजुर्गों में आते हैं, वो भी थे। मुंशी अल्लाह दाता साहब को देखा है, निजामुद्दीन में तो और कई लोग थे, मुंशी बशीर साहब हैं, मियाजी मेहराब हैं, इधर मौलाना जैनुल आबिदीन साहब को भी, उधर हाजी अब्दुल्ला साहब को भी। मतलब ये कि जितने बुजुर्गों को देखा है उसमें जो साहिब तसव्वुफ हजरत मौलाना महीसुन्ना हजरत मौलाना अबरार उल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह, आकी मख्तर साहब से भी मुलाकात है, तो ये जितने बुजुर्गों में से अक्सरों का ये हाल मैंने देखा है, 99% समझ लीजिए या 98% समझ लीजिए, कि इन लोगों के पास जो है ना एकदम सन्नाटा, बैठने वाले खामोश बैठते थे, सवाल नहीं, जवाब नहीं, हंसी नहीं, ठीठी ठाटा नहीं, एक वकार, कोई बात करना पड़ रहा है किसी को तो बहुत आहिस्ता। मौलाना इनाम उल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास असर के बाद मजलिस फीशे के हिस्से में, निजामुद्दीन के एक हिस्से में घास लगाई हुई थी उनके वास्ते थोड़ी सी, बस वो इतनी थी, बस ये जितना कारपेट का सामने का हिस्सा है ना डिजाइन वाला हिस्सा, उसमें कोने पे उनके एक चारपाई डाल देते थे, बाकी सब लोग यहाँ के बैठ जाते थे। उन आने के बाद से लेके उन उठने तक कोई बातचीत नहीं किसी की भी, नहीं ना उन्होंने किसी से ना कोई उनसे, कोई कोई बात मौलाना मोहम्मद उमर पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह किया करते थे उनसे। तो अजीब बात यह है कि एक मरतबा नहीं, दो मरतबा नहीं, दसियों मरतबा मौलाना पालनपुरी उनको देख के बोलते थे कुछ और वो उनको देख के बोलते थे, और सामने किसी को सुनाई नहीं देता था दोनों में क्या बात हुई। इतना आहिस्ता वो बोलते थे कि हजरत जी सुन लेते थे, और हजरत जी जो बोलते थे वो उन्होंने सुन लेते थे, हजरत जी को भी बहुत जोर से बोलने की आदत नहीं थी। उमर साहब तो पर तो उन पर अदब का इतना गलबा रहता था कि बस वो, और बिल्कुल ऐसे ही बैठते थे जब पलंग के बाजू भी बैठते थे हम तो बरादर के, और उनके ऊपर तो उन पर खुद हैबत और वक़ार का इतना गलबा था, उन्हें हरकत ही नहीं करते थे। आत्मा इनाम उल हसन साहब को मैंने देखा है बड़ी ही अजीब हालत में, और एक बार वक्त ऐसी कैफियत रहती थी, वैसे उनको जब देखो ऐसे रहते थे, अच्छा ऐसा बैठे हुए हैं, तो उनको आदत नहीं थी ऐसा हाथ हिलाने की, इधर देखने की, इधर देखने, अब ऐसा देख रहे हैं यहां सामने। अब 15 मिनट तक उनको घूरो, 20 मिनट तक उनकी निगाह भी वहीं रहेंगी, उनके उनका चेहरा भी उधर ही रहेगा, ऐसे ही बैठते, मुंह में पान रहता था, पान खाते थे, न हाथ हिलाते थे, न पैर हिलाते थे, न बात करते, अजीब ही आदमी थे वो। और अल्लाह का नाम लेते तो हर वक्त 10 वक्त नाम लेंगे तो 10 वक्त अजमत का इस्तेहजार है इस बंदे को, अल्लाह की अजमत का फील करते थे, क्योंकि हर वक्त वो अल्लाह का नाम अजमत से ही लेते थे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अजमत से ही लेते थे। यानी हम जैसे अपन लोग बोलते हैं ना बेतकल्लुफी में सबके साथ अल्लाह ताला अल्लाह ताला अल्लाह ताला बोल के आते रहते हैं ना अपनी जबान, वह वैसा नहीं रहता था उनके पास, जितनी मरतबा बोलेंगे अल्लाह बल्कि पूरा लाम जलाला की तफखीम भी उसमें एक अजमत का इजहार होता था, ऐसा लगता था हर हरकत व सुकून पर काबू था उनको, ये समझ में आती थी बात, حرکت پر اور سکون پر. تو قاری طیب صاحب کے پاس ہو یا مولانا انعام کے پاس, حضرت شیخ العزیز مولانا زکریا صاحب کے پاس, مولانا اسد اللہ صاحب کے پاس, قاری صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس, ان کے پاس میں بھی تھوڑے سے وہ بے تکلف ہو جاتے تھے. حضرت جلال وادی کے پاس خاموش بیٹھنا پڑتا جا کے. بزرگوں کی ہی مجلسیں خاص انداز کی رہتی ہیں کہ آنے والے ادب سے آتے, بیٹھتے ادب سے, ملتے ادب سے, جاتے ادب سے, سکون. تو اصل میں یہ سنت کا اثر ہوتا تھا, ایک سنت سمجھ کے ویسا ہوتا, سنت کا ایک رنگ ہوتا تھا. یہ میں وہ اس وجہ سے ذکر کیا تاکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جو لوگ آتے تھے جاتے تھے تو کیا کیفیت اس کی رہتی تھی, اس کا انداز گرفت میں آنا, بول کے میں کیفیت بتایا ہمارے اپنے بزرگوں کو جو دیکھا ہے. آپ کی مجلس علم اور علم, دین کی بات ہو, علم کی بات ہوتی تھی اگر ہوتی تھی تو, اور حیا ہوتی تھی, شرم کا احساس ہر چیز میں ہوتا تھا, اور صبر اور امانت کی مجلس ہوتی تھی. اس میں آوازیں بلند نہ کی جاتی تھیں, کسی کی حرمت پر کوئی داغ نہ لگایا جاتا تھا, کسی کی غلطیوں کی اشاعت نہ کی جاتی تھی. آپ کے اہل مجلس ایک دوسرے کی طرف تقوی کے سبب متواضعانہ مائل ہوتے تھے. اس میں بڑوں کی توقیر کرتے تھے, چھوٹوں پر مہربانی کرتے تھے, اور صاحب حاجت کی اعانت کرتے تھے, اور بے وطن پر رحم کرتے تھے. اجنبی آدمی ہے, نیا آدمی ہے, یہ بھی ایک بڑی عجیب چیز دیکھنے میں آتی ہے, نئے کو گھاس نہیں ڈالتے چونکہ اس کو انہیں جانا پہچانا نہیں ہے, اور اس کو گھاس نہیں ڈالنا ہی اس کے دور ہونے کا باعث ہوتا ہے. ارے اس کو کوئی جانتا نہ پہچانتا, بلکہ نہ اس کو اگنور کرتے, نہ اس کو پوچھتے, نہ اس کی خیر خبر لیتے, نہ اس کا اکرام کرتے. حالانکہ بھائی جو پرانے ہیں وہ تو آپس میں ایک دوسرے کو جانتے ہیں, نئے کی دل جوئی ہونی چاہیے. صاحب حاجت کی اعانت کرتے اور بے وطن پر رحم کرتے. پھر میں نے ان سے آپ کی سیرت یعنی اپنی اہل مجلس کے ساتھ دریافت کی, تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہما وقت کشادہ رو رہتے. کشادہ رو میں نے چہرہ کھلا ہوا رہتا. حالانکہ حضور اپنے اندرون کے اعتبار سے تو بہت زیادہ غمگین رہتے تھے, فکر مند رہتے تھے, بوجھ رہتا تھا آپ پہ بہت زیادہ, لیکن لوگوں کے ساتھ آپ کے اندر ایک بات تھی خاص برتاؤ کرنے میں, کشادہ روح ہوتے تھے. چہرہ سمیٹنا, چہرہ کھولنا. تو چہرہ سمیٹنا جو ہے نا جس میں شکن آ جائے, جس میں رکھاپن محسوس ہو, چہرہ کھولنا جس میں بشاشت ہو, محبت کا اظہار ہو, تعلق ہو. نرم اخلاق تھے, آسانی سے موافق ہو جاتے تھے, کسی کے بھی موافق جو ہے نا آسانی سے ہو جاتے تھے. نہ سخت خو تھے, خو عادت کو کہتے ہیں, نہ سخت خو تھے, نہ درشت گو تھے. گو مانے بولنا, درشت مانے سختی سے بولنا, نہ سختی سے بولنے والے تھے, نہ چلا کر بولتے, نہ نامناسب بات فرماتے, نہ کسی کا عیب بیان کرتے, نہ مبالغے کے ساتھ کسی کی مدح فرماتے. جو بات یعنی خواہش کسی شخص کی آپ کی طبیعت کے خلاف ہوتی تو اس سے تغافل فرما جاتے, انجان ہو جانا جس کو کہتے ہیں, یعنی اس پر گرفت نہ فرماتے, اور تصریحاً اس سے مایوس بھی نہ فرماتے بلکہ خاموش ہو جاتے. آپ نے تین چیزوں سے تو اپنے کو بچا رکھا تھا, خود کو تین چیزوں سے بچا رکھا تھا, ریا سے, کثرت کلام سے, اور بے سود بات سے. اور تین چیزوں سے دوسرے آدمیوں کو بچا رکھا تھا, کسی کی مذمت نہ فرماتے, کسی کو آر نہ دلاتے, نہ کسی کا عیب تلاش کرتے. جو عیب دکھ رہا اس کو بیان کرنا الگ ہوتا ہے, جو نہیں دکھ رہا اس کو کھودنا تلاش کرنا الگ ہوتا ہے. اور اگر کسی میں کوئی عیب ہے تو اس پر آر بھی نہ دلاتے, کوئی عیب ہو گیا کسی سے, کوئی اس کو بات پہنچ ہو گئی, اس سے صادر ہو گئی, اس سے اس کو آر نہ دلاتے. تین چیزوں سے دوسرے آدمیوں کو بچا رکھا تھا، کسی کی مذمت نہ فرماتے، کسی کو عار نہ دلاتے، کسی کا عیب اور نہ کسی کا عیب تلاش کرتے، اور وہی کلام فرماتے جس میں ثواب کی امید ہوتی. اور جب آپ کلام فرماتے تھے تو آپ کے تمام جلیس ساتھ بیٹھے ہوئے لوگ اس طرح سر جھکا کر بیٹھ جاتے جیسے ان کے سروں پر پرندے اگر بیٹھ گئے ہوں، اور جب آپ ساکت ہوتے تب وہ لوگ بولتے. آپ کے سامنے کسی بات میں نزاع نہ کرتے. آپ کے پاس جو شخص بولتا اس کے فارغ ہونے تک سب خاموش رہتے، یعنی بات کے بیچ میں کوئی نہ بولتا. اہل مجلس میں سے ہر شخص کی بات رغبت کے ساتھ سنے جانے میں ایسی ہی ہوتی جیسے سب میں پہلے شخص کی بات ہوتی تھی، یعنی کسی کے کلام کی بے قدری نہ کی جاتی. یہ بھی ایک خاص بات ہے. جس بات سے سب ہنستے آپ بھی ہنستے، جس سے سب تعجب کرتے آپ بھی تعجب فرماتے، یعنی حد عباحت تک اپنے جلیسوں کے ساتھ شریک رہتے، اور پردیسی آدمی کی بے تمیزی کی گفتگو پر تحمل فرماتے، اور فرمایا کرتے کہ جب کسی صاحب حاجت کو طلب حاجت میں دیکھو تو اس کی اعانت کرو، اگر کوئی آپ کی ثنا کرتا تو آپ اس کو جائز نہ رکھتے، کوئی تعریف کرتا تو آپ اس کو جائز نہ رکھتے، البتہ اگر کوئی احسان کی مکافات کے طور پر کرتا تو خیر. آپ نے کوئی احسان فرمایا تو اس کے بدلے میں کوئی بہت آپ ایسے ہیں، آپ نے بڑی مہربانی فرمائی، آپ کا شکریہ، جیسے بھی تو مکافات کے طور پر ہوتا تو خیر، بوجہ مشروع ہونے کے اس ثنا کی بشرط عدم میں تجاوز حد کے اس کو گوارا فرماتے، اور کسی کی بات کو نہ کاٹتے یہاں تک کہ وہ حد سے بڑھنے لگتا، اس وقت اس کو ختم کرا دینے سے یا اٹھ کھڑے ہو جانے سے قطع فرما دیتے. اور ایک روایت میں ہے کہ میں نے کہا کہ آپ کا سکوت کس کیفیت کا تھا، آپ کی خاموشی. انہوں نے کہا کہ آپ کا سکوت چار امر پر مشتمل ہوتا تھا، حلم اور بیدار مغزی اور انداز کی رعایت اور فکر. آگے ہر ایک کا بیان ہے. سو انداز کی رعایت تو یہ کہ حاضرین کی طرف نظر کرنے میں اور ان کی عرض معروف سننے میں برابری فرماتے تھے، اور فکر باقی اور فانی میں فرماتے، یعنی دنیا کی فنا اور عقبہ کی بقا کو سوچا کرتے، اور حلم آپ کا صبر یعنی ضبط کے ساتھ جمع کر دیا گیا تھا. آگے اس ضبط کا بیان ہے. سو آپ کو کوئی چیز ایسی غضبناک نہ کرتی تھی کہ آپ کو ازجا رفتہ کر دے. اور بیدار مغزی آپ کی چار باتوں کی جامع ہوتی تھی، ایک نیک بات کو اختیار کرنا تاکہ اور لوگ آپ کا اقتدا کریں، دوسرے بری بات کو ترک کرنا تاکہ اور لوگ بھی باز رہیں، تیسرے رائے کو ان امور میں صرف کرنا جو آپ کی امت کے لیے مصلحت ہو، چوتھے امت کے لیے ان امور کا اہتمام کرنا جن میں ان کی دنیا اور آخرت دونوں کے کاموں کی درستی ہو. جو شمائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں وہ اتنا مرتبہ اس کو پڑھنا، یا بلکہ بعض مرتبہ اگر رٹنے کی ضرورت پڑی تو رٹ لینا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مبارکہ، آپ کے اخلاق اور آپ کے صفات، یہ جو ہے آدمی بار بار ان کو سوچتا رہے، بولتا رہے، اس پر لوگوں کو متوجہ بھی کرتا رہے، لوگوں میں اس سلسلے میں گفتگو کرے تاکہ اپنے اندر اس کا اثر آئے. بولنے سے آدمی اثر خود اپنے اوپر لیتا ہے، بیان کرنے سے. اگر بیان کا موقع ملا تو آپ کے شمائل کو بیان کرنے سے آدمی اپنے اوپر اس کا اثر لیتا ہے، کیونکہ اس کو بولنے سے پہلے سوچتا ہے، پھر اس کو جب بولتا ہے تو اس کی وضاحت بھی کرتا ہے، پھر جب بول رہا ہوتا ہے تو خود سن بھی رہا ہوتا ہے، پھر جب لوگوں کو متوجہ کرتا ہے تو سمجھتا ہے کہ یہ توجہ کی چیز ہے، تو اپنی ذات بھی اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے. اسی طرح چیزیں اپنائی جاتی ہیں. خلقی اعتبار سے پیدائشی طور پر کچھ صفات کے ساتھ میں بندہ پیدا ہوتا ہے، وہ عام طور پر وہ چینج نہیں ہوتے. جیسے میں نے اشج کا واقعہ سنا ہے نا آپ کو، حضرت صاحب اشج، انہوں نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا اللہ یہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے میں پیدائشی طور پر ہیں یا بعد میں آئے ہیں میرے اندر؟ فرمایا تیرے اندر پیدائشی ہیں یہ. تو بعض اوصاف خلقی ہوتے ہیں, پیدائشی ہوتے ہیں, اور الگ الگ ہوتا ہے رنگ ہر ایک اس میں الگ. بعض چیزیں تکلف کر کے اختیار کرنے پڑتے ہیں. جب خلقی طور پر اگر ویسی چیز نہیں ہے تو بعین ہی اگر وہ تکلف کر کے اپنے پیدائشی صفت کے ساتھ میں ٹکراؤ کے ساتھ میں کرنا پڑتا ہے تو اس کے درجے ہیں, پھر اس میں بہت بیلنس کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. تو تکلف میں نہیں جانا, تکلف کرنے سے پھر تکلف آ جاتا جو کہ خلاف سنت ہے. اسی لیے مزاج چونکہ الگ الگ ہوتے ہیں تو اس مزاج کے ساتھ میں مطلوب و غیر مطلوب کا درجہ ہوتا ہے ایک, اس میں بیلنس کرنے کا رہتا ہے, اس میں ایک لیمٹ ہوتی ہے اس کی, اس میں بیلنس کرنے. جیسے بہت ہنسنا, بہت کھلکھلا کے ہنسنا, یہ وقار کے خلاف, حلم کے خلاف, حلم میں وقار ہے, وقار کے خلاف چلے جاتا ہے. لیکن حضرات صحابہ کے بارے میں ان کے ایک شاگرد نے حضرت ابن عباس سے یا کسی اور صحابی سے پوچھا کہ حضرات صحابہ جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا بیان سنتے کہ آپ کی مجلس رہتی تھی, آپ ظاہر ہے کہ وہاں ادب تمیز لحاظ, تو اس کا مطلب یہ کہ ہمیشہ ہر کوئی منہ بنا کے ہی رہتا تھا کیا؟ تو ان سے پوچھا گیا کہ صحابہ کرام کا کیا حال ہوتا تھا اس معاملے, تو بولے اتنا زور زور سے ہنستے تھے کہ ایک دوسرے پہ گرتے تھے. بولے تو مزاج الگ الگ ہوتے ہیں, تو ان کو معلوم تھا حالانکہ, مگر ظاہر ہے کہ اب یہ حضور سرکار کے سامنے تو نہیں ہوتا تھا یہ, لیکن یہ کہ وہ تکلف نہیں تھی ان کے مزاج طبیعتوں میں. ان کے اقلہم تکلفا و اعمقہم علما و ابرہم قلوبا, یہ صحابہ کی خاص بات تھی. صحابہ کے پاس تکلف نہیں تھا, علم بہت گہرا ہوتا تھا ان کے پاس, پوری بات معلوم ہوتی تھی, تو بیلنس بہت ہوتا تھا وہاں پہ, آدھی بات میں بیلنس نہیں رہتا سب میں. اور ابرہم قلوبا, دل کے بڑے نیک ہوتے تھے, دل کے انتہائی نیک اور علم کے انتہائی گہرے, اور تکلف بالکل نہیں ہوتا تھا مزاجوں میں ان کے. تو سنتوں میں سے کچھ سنتیں آدمی کے لیے قابل اختیار ہو جاتی, پیدائشی طور پر اگر مزاج اس سے بہت ملتا جلتا ہے, فبیحا و نعمت نورن علی نور ہے, تو بہت ہی اچھی بات ہے. ہلکے سے تکلف, ہلکے سے مجاہدے سے کچھ تھوڑا سا آدمی اپنے اندر وہ چیز لا سکتا ہے تو عادت لا لینی چاہیے اس کی. لیکن مزاج بالکل الٹا ہے, ایسا نہیں ہے, اس پیدائشی طور پر آدمی اس مزاج کے ساتھ ہی نہیں ہے وہ, تو پھر وہ اس تکلف میں نہیں جانا زیادہ ہو. اس کو جو ہے نا صرف ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے, موقع محل کے اعتبار سے تھوڑا سا آدمی کو محتاط ہونا ہوتا ہے, موقع اپنی طبیعت کے اعتبار سے آدمی رہتا ہے. یہ کوئی پیدائشی بہادر ہوتا ہے, کوئی پیدائشی بہادر نہیں ہوتا, کوئی پیدائشی سخی ہوتا ہے, کوئی پیدائشی سخی نہیں ہوتا, کوئی پیدائشی خاموش رہنے والا ہوتا ہے, کوئی پیدائشی بک بک کرنے والا ہوتا ہے, بہت بولنے کی عادت ہوتی ہے, کوئی پیدائشی حلم والا ہوتا ہے, کوئی اجلت والا ہوتا ہے مزاج کے اعتبار سے, مزاج میں اس کی اجلت ہوتی ہے, ہڑبڑانے والا ہوتا ہے, گھبرانے والا, کسی میں حیا کا غلبہ ہوتا ہے, کسی میں نہیں ہوتا, کسی کے مزاج نستعلیقی ہوتا ہے, یعنی بہت ہی رکھ رکھاؤ کے ٹائپ کا, اٹھنے میں بھی, بیٹھنے میں بھی, کپڑوں میں, پہننے اس میں بہت ہی نستعلیقی ہوتا ہے. اور کوئی آدمی لاوبالی ٹائپ کا, ایک دم پھوڑ قسم کا بھی ہوتا ہے, تھوڑا سا مزاج الگ الگ ہوتے ہیں. حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ہم نے دیکھا, بہت نستعلیقی مزاج کے تھے, آئیں گے تو ایک خاص ڈھنگ سے بیٹھ جائیں گے, ایک خاص طریقے سے, ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, الکت پرکت, ایک وقت بیٹھ گئے تو اٹھے تک ویسے ہی بیٹھتے تھے. حضرت جلال آبادی کو بھی وہی دیکھا, ان کو بھی وہی دیکھا, تو پان کھائیں گے تو ایک خاص انداز سے پان نکالیں گے, پورے کاڑیاں اس کے بنائیں گے, پورے پان کے پورے کاڑیاں نکالیں گے, ایک کاڑی کے ساتھ نہیں کھاتے تھے وہ پان. یوپی کا پان جو ہے سخت ہوتا ہے, وہ جیسے یہاں کے سخت پان ہوتے ہیں نا, اور بہت مزیدار ہوتا ہے وہ پان, میٹھا ہوتا ہے, منہ میں رکھوں بھول جاتا. وہ پورے کاڑیاں نکال کے لگائیں گے, جیب میں دستی اتنی لال چھوٹے بچوں کی ویسی, وہ دستی نکال کے آئی تم وہ پوچھیں گے, ایسا یوں ایسا نہیں پوچھتے تھے, ایسا پوچھتے تھے جیسے بچیاں پوچھتے نہیں, ویسے اندر وہ نستعلیقی مزاج تھا ان کا بہت. बहुत रख रखाव क्या मिलते, हर एक अलग अलग होता है। हर गुलेला रंग बुए दीग्रस्त, हर फूल के लिए अलग रंग होता है और उसकी खुशबू अलग होती है और अलग अलग होते हैं। ऐजोक इस जहां को है जेब इख्तिलाफ से, गुलहाए रंगारंग से है जीनत चमन। ऐजोक इस जहां को है जेब इख्तिलाफ से, एक ही किस्म के फूल से गुलदस्ता नहीं होता। गुलदस्ते का मतलब यह है कि उसमें मुख्तलिफ किस्म के फूल रहेंगे, उनके रंग अलग होगा, उनकी तराश कराश अलग होगी, उनकी पत्तियां अलग होंगी, ये है वो है। तो ये है, तो अल्लाह तबारक व तआला बुजुर्गों के मिजाज अलग अलग बनाते हैं, लेकिन बहैसियत मजमूए फिर उसमें एक झलक सुन्नत की आती है उनकी, उनके मिजाज के एतबार से आना, कोशिश करना। और अल्लाह तबारक व तआला को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नकल पसंद है, बस हुजूर पसंद है, उसकी वजह से उनकी नकल पसंद है दूसरों से, और कुछ नहीं, किसी से कुछ नहीं चाहिए। नकल भी अल्लाह को नहीं चाहिए, मतलब उसको उन्हें पसंद करेंगे जिसके पास कम से कम नकल रहना, उनको किसी से क्या लेना देना है, लेना है लाओ ना तो नको लाओ। लेकिन अगर कोई ये चाहे कि अल्लाह ताला उसको पसंद करे तो उसके पास हुजूर की नकल कितनी है ये देखेंगे। कुल इन कुंतुम तुहिबून अल्लाह फत्तबिउनी युहिब्बुकुम अल्लाह, अल्लाह जब मोहब्बत करेंगे, जब इत्तबा देखेंगे। अजीब बात है, हर चीज में अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा का जहन बनाए, इसमें हुजूर की सुन्नत क्या है, इसमें हुजूर की सुन्नत क्या है, इसमें हुजूर की सुन्नत क्या है, ये हुजूर कैसा कर रहे थे, ये हुजूर कैसा कर रहे थे, ये हुजूर, उसमें होता यह है कि अल्लाह याद हो जाते हैं, क्योंकि वो उनकी वजह से है ना, और हर हर सुन्नत उनकी सिखाई हुई है और उन्हीं की वजह से कर रहा होता है बंदा। तो इत्तबाए सुन्नत की खसूसियत वसूल इल्लाह है, इत्तबाए सुन्नत की खसूसियत वसूल इल्लाह है, मिल जाता बंदे से, बंदा जाके अल्लाह में से मिल जाता, वहीं पहुंचता है वो। اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا. اللهم إنا نعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأصدقائنا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء. ایک ہمارے بہت ہی مخلص اور پرانے دوست معین بھائی جو ہیں ان کا انتقال ہو گیا ہے، دعا کریں اللہ پاک ان کی مغفرت فرما دے، کل رات میں بچپن کے ہمارے دوست، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دے، ان کی خاص طور پر مغفرت فرما دے، کروٹ کروٹ ان کو جنت نصیب فرمائے، ان کے حسنات کو قبول فرمائے اور ان کی لغزشوں سے درگزر فرما لے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی وسلم وبارک علی سید المرسلین. بہت عجیب دوست تھے ہمارے، کل ہی رات میں ہوا ان کا انتقال، بچپن سے بہت، ابھی حال میں چار مسجدیں بنائے انہوں ماشاء اللہ، کمال احیاء العلوم میں بھی وقت دیتے تھے، اس میں بھی تعاون کا کام کرے تھا، ہمارے ذاتی معاملات میں بہت دخیل رہتے تھے، بہت شریک رہتے تھے. کرونا ہو گیا، تین دن میں ختم ہو گیا، میری عمر کے، ہماری عمروں کے تھے، بہت مخلص آدمی تھے، غریبی سے ساتھ دیتے تھے، جس وقت ہمارے پاس پیسے وسے نہیں ہوتے تھے، 250 روپے تنخواہ تھی ہماری سب ملا کے، اس وقت مل صاحب کے پاس کیا ہے، پیسے ہیں نہیں ہے، ان کی گاڑی میں پٹرول ہے نہیں ہے، ایک سوئگا چلاتے تھے ہم، چھوٹی پٹ پٹی ہوتی تھی ایک گاڑی، لو نا سوئگا بول کے گاڑیاں ہوتی تھیں نا، پتلے ڈنڈے کے، اس میں تک پٹرول ہے نہیں ہے، اس کی خیر خبر رکھنے والا بندہ ہوتا تھا، بندہ تھا یہ، بہت اچھا آدمی تھا، بہت محنت خدمت کرتا تھا. اب جب گئے تو ساتھ ہی اسمرتا ہوا، سفر میں میرے اتنے دوست ہمارے گئے، پتا نہیں کیا ہوگا، اتنا اپنا نمبر بھی وہی لین میں ہے کیا، سمجھ میں نہیں آ رہا کچھ، جتنے پرانے پرانے تھے نا ہمارے ساتھ کے تبلیغ کے، یہ ہاں اس دن وہ واجد بھائی بول کے تھے ان کا انتقال ہو گیا، خسرو بھائی بول کے تھے وہ ان کا انتقال ہو گیا، عبد القدیر بول کے تھے بہن بھائی صاحب کا ہمارے انتقال ہو گیا.